ربنا نحمد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صلوات عزیزان گرامی قدر، مجھے اپنی جانب سے اگرچہ کچھ مسائل بیان کرنے تھے، مگر ایک سوال کا پرچہ میرے پاس آیا ہے. پہلے اسی سوال کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک مرتبہ اور بار بار بلند کرواتا ہوں. بہت سمپل اور آسان سا سوال ہے، جواب بہت مختصر سے ہے اس کا. سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ مستحب نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مثلا زیارت وارثہ کی نماز یا نماز شب؟ جی ہاں، مستحب نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں بغیر کسی مجبوری کے. وہ گفتگو جو کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر انسان کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ پورا ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن مستحب نمازوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر انسان بالکل جوان ہٹا کٹا بغیر کسی بیماری کا ایسا نماز گزار ہے کہ جو باقاعدگی سے بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ ساری مستحب نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ مستحب نمازوں میں اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونے والی ایک رکعت کو دو رکعت سمجھے اور دو رکعت بیٹھ کے نماز پڑھے، پھر دو دو رکعت کر کے ان نمازوں کو پورا کرے. لیکن یہ بھی لازمی نہیں ہے، جیسے کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے زیارت وارثہ، اسی طرح سے اگر وہ بیٹھ کے دو رکعت زیارت وارثہ پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے، یہ نماز اس کی صحیح مانی جائے گی، البتہ کھڑے ہونے والا ثواب اس کو نہیں ملے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے اور ایک بار جب میں سجدے میں چلی جاؤں تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں ہو پاتی، یہاں تک کہ اگر تشہد یا سجدے سے اٹھ کر ذکر بھی بیٹھ کر پڑھ لوں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وہ مسئلہ تھا کہ جو کل آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ اگر کسی وجہ سے انسان بیٹھ جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے کھڑے پوری نماز پڑھیں، کھڑے کھڑے رکوع کریں، کھڑے کھڑے سجدہ کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہوں، یعنی اتنی دیر کھڑے نہ رہ سکتے ہوں، تو بہرحال جو پہلا سورہ اور دوسرا سورہ کھڑے ہو کے پڑھنے والا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں، رکوع اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو رکوع کھڑے ہو کے کریں، سجدہ اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے کریں، نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ جائیں، جو چیز بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر بیٹھ کر انجام دیں، مگر وہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے اس کی لمبی تفصیل ہے، اس تفصیل سے گزرنے کے بعد اگر کھڑے نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، بیٹھ کر سوروں کی تلاوت بھی کی جا سکتی، بیٹھ کر رکوع بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو افراد کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر رکوع کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں، اگر یہ کسی طرح سے بھی بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتے ہوں، زمین پر بیٹھ کر اگر تشہد پڑھ سکتے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہی کریں گے، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی کھڑے ہو کے تشہد نہیں پڑھیں گے، کرسی پر بیٹھ کے تشہد نہیں پڑھیں گے، زمین پر بیٹھ کر ہی تشہد پڑھیں گے، کم از کم دو رکعت کے درمیان اتنی دیر یہ بیٹھ کر اور پھر دوبارہ کھڑے ہونے کی سکت رکھتے ہوں تو ان کو کوئی اور طریقہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے وہ تشہد پڑھیں، اسی طرح سے زمین پر بیٹھ کے تشہد پڑھنا پڑے گا، اگر نہ کر سکتے ہوں تو پھر کرسی پر بیٹھ کے تشہد پڑھیں، ورنہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ زمین پر بیٹھ کے تشہد پڑھیں۔ اچھا، اب اپنی جانب سے جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق یہاں آنے والی کمیونٹی سے بہت گہرا ہے، اس لیے کہ بہرحال یہاں آنے والے لوگ زیادہ تر یا بزنس کرنے والے ہوتے ہیں یا بزنس میں ان کی ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ جاب کر رہے ہوں، اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، فائنینشل کرنچ پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے، اس کا اثر ہمارے یہاں بھی ہے، کراچی شہر میں بھی وہ پرابلم ہے، ریسیشن، فائنینشیل کرنچ، یہ اس طرح کے الفاظ بہت سننے میں آ رہے ہیں، تو بہت سارے کام کرنے والے، بزنس کرنے والے کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا جو جاب کر رہے تھے اور سائڈ بزنس کر رہے تھے، سائڈ بزنس میں کسی وجہ سے پھنس گئے اور وہ قرضہ لینے پر مجبور ہو گئے، قرضہ بغیر سود کے ملتا نہیں ہے، جہاں بھی ہم قرضہ لینے کے لیے جائیں گے وہ پہلے سود کی ریمائنڈ کریں گے، اور سود حرام ہے، بدترین گناہ ہے، ایسا بدترین گناہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرے، اور وہ محرم عورتیں بھی کیسی ہوں جیسے ماں، اور وہ زنا بھی وہ خانہ کعبہ کے اندر کرے، تو یہ گناہ پھر بھی ہلکا ہے اس سود کھانے کے مقابلے میں، اتنا بدترین گناہ ہے سود کھانا۔ چنانچہ یہ تو پیش نظر رکھیے کہ سود بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی اجازت کہیں نہیں مل سکتی، اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مجتہدین نے الگ الگ طریقے نکالے ہیں، بینکوں سے اگر آپ پروفٹ وصول کرتے ہیں تو الگ الگ طریقے بتائیں کہ وہ سود نہ بنے مگر اس کے باوجود سارا پروفٹ آپ کو مل جائے، تو عام طور پر میری تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ تین اقسام کے بینک ہوتے ہیں، یا تو کافر کا بینک ہوتا ہے، یا مسلمان کا بینک ہوتا ہے، اور مسلمان کا بینک بھی یا گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا پرائیویٹ پارٹی کا ہوتا ہے، تو تین کوالٹیز کے بینک ہوتے ہیں، یہ تین اقسام کے جو بینک ہوتے ہیں ان تینوں سے پروفٹ لینا مجتہدین نے کسی نہ کسی طرح جائز بنا دیا، اور اکثر میری تقریروں میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ اگر ان بینکوں سے قرضہ لینے کا معاملہ آ گیا، تو قرضہ لینے کے حوالے سے بھی اگر نان مسلم بینک سے قرضہ لے رہے ہیں یا گورنمنٹ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، تو اس کا بھی کسی نہ کسی طرح سے راستہ مجتہدین نے بتا دیا۔ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں اکثر کہ مولانا کیا آپ یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں کر کے لوگوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں، سیدھی سیدھی اسلام کی باتیں، بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، یہ سیدھی سیدھی باتیں آپ ان کو چھوڑ کے یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں، اگر آپ یہ ٹیڑھی میڑھی باتوں کا الزام مجھ پہ لگائیں گے تو یہ الزام کس پہ جائے گا؟ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، جو کچھ کہہ رہا ہوں مجتہدین کی بات کہہ رہا ہوں، تو الزام کس پہ جائے گا؟ معاذ اللہ، پھر ان مجتہدین پہ جائے گا، اور مجتہدین بھی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے روایتوں سے نکالا ہے، قرآن کی آیتوں سے نکالا، تو یہ الزام کس پر جائے گا؟ یعنی اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے، یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو مزید گمراہ کر دینا، اور سچا دین سیکھنے سے ان کو روک دینا، صحیح معنوں کا دین سیکھنے سے انہیں روک دینا، کیا ہم اس کا سبب نہیں بن رہے ہیں اور یہ گناہ کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب مجتہدین نے دو بینکوں سے قرضہ لینے کا راستہ بھی آپ کو دکھا دیا، اگر نان مسلم بینک ہے اس سے بھی قرضہ لینا جائز ہے، اگر گورنمنٹ بینک ہے اس سے بھی قرضہ لینا جائز ہے. سب کی نیتیں الگ الگ ہیں, یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے. اگر ممانعت ہے, پابندی ہے, تو فقط ایک طرح کے بینک. مسلمان پرائیویٹ پارٹی کے بینک سے اگر آپ قرضہ لینا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے, ان سے قرضہ نہیں لے سکتے, وہ سود ہے اور ان سے قرضہ لینا جائز نہیں ہوگا. مگر مسلمان پرائیویٹ پارٹیوں سے, پرائیویٹ پارٹی کے بینک سے قرضہ اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے. اب میں کیا نام لوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ ایسے ایسے خوجوں ہی کے ادارے ہیں کہ اتنی آسانی سے پیسہ نکالتا ہی نہیں, وہ دیتا ہی نہیں, وہ تو قرضہ کہاں سے دے دیں گے. لہٰذا ان بینکوں سے قرضہ لینا بھی آسان نہیں. تو اب ان کے مقابلے میں بہت ساری پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ ہی کی لینگویج میں کہا جاتا ہے فائنینسیئر. اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے فائنینسیئر, اس کا کام ہے فائنینس کرنا. مگر جو فائنینس کرے گا اس فائنینس پر وہ سود لے گا اور بینک سے بڑھ کے سود لے گا, اور سود کی ڈیلنگ اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے. چاہے پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہو وہ بھی حرام ہے, اگر یہ پرائیویٹ فائنینسر سے ہم فائنینسنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے, سارا حرام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی راستہ ہے, بچنے کا کوئی راستہ موجود ہے اس کا؟ اور یہ راستہ پوچھنے ہی میرے پاس زیادہ تر لوگ آتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ حرام چیز حلال کیسے بن جائے. اور بہرحال مجتہدین نے ان ساری چیزوں کو سکھایا ہے تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. سود جیسا بدترین گناہ, مگر اس کے باوجود ہمارے لیے اس کے راستے موجود ہیں. اور خصوصاً جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, جس علاقے میں زندگی ہم بسر کر رہے ہیں, اس کے لیے راستے موجود ہیں اور بہت آسان راستے موجود ہیں. خصوصاً کراچی شہر والوں کی بات کر رہا ہوں میں, بہت آسان راستے موجود ہیں. جب کوئی فائنینسر بھی مل رہا ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, بالکل سمپل اور آسان سا راستہ اس کا. وہ کیا, اگر کوئی فائنینسر ہمیں مل رہا ہے, ہمیں پرچ کریں گے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے, وہ ہمیں پیسے دے گا سود پر, تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی ایک لاکھ روپے دے دیں, اور اگر آپ ہم سے 20% مانگ رہے ہیں, بینک والے تو 15% مانگیں گے مگر وہ 20% مانگے گا. اگر آپ 20% مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم 20% دینے کے لیے تیار ہیں. مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ ایک لاکھ روپے دیں تو سال کے آخر میں ہم آپ کو 1,20,000 واپس کریں جو 20% بن گیا. اس طرح سے نہیں, آپ ایسا کریں کہ 1,00,000 روپے کی کوئی فارن کرنسی ہمیں دے دیں, یورو دے دیں, ڈالر دے دیں, پاؤنڈ سٹرلنگ دے دیں. 1,00,000 روپے کی پاؤنڈ سٹرلنگ, یہ پاؤنڈ سٹرلنگ گویا آپ نے مجھے بیچے, اور بیچے کتنے کے, جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس پہ نہیں. مارکیٹ ریٹ تو ڈالر کا چل رہا ہے مثلاً 83, مارکیٹ ریٹ یورو کا چل رہا ہے مثلاً 118, وہ مارکیٹ ریٹ والا نہیں, وہ مارکیٹ ریٹ پلس 20%. یہ مارکیٹ ریٹ پلس 20% پر آپ یہ یورو مجھے بھیج دیں, یہ ڈالر مجھے بھیج دیں, پیمنٹ میں آپ کو ایک سال کی بات کروں گا. تو جو ڈالر مارکیٹ میں 83 کا ہے اس پر اگر 20% مزید کیلکولیشن کر لیا جائے تو کتنا بنے گا, آپ مجھ سے زیادہ حساب کتاب جانتے ہیں, کتنا بن جائے گا تقریباً, نیٹ کتنا بن جائے گا, 100 روپے, 100 روپے, 1 کے اوپر 16 روپے, چلے بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل 1 ڈالر پر 16 روپے پڑ جائے گا. اچھا 1 ڈالر پر 16 روپے پڑ گیا تو 83 + 16 یہ تقریباً 100 روپے کا بن گیا ہے. تو آپ مجھے وہ ڈالر 100 روپے کا بھیجیں, مگر 100 روپے کی جو پاکستانی کرنسی ہے میں ابھی نہیں دوں گا, ایک سال کے بعد آپ کو جا کے دوں گا. تو وہی آپ کا پرابلم سالو ہو گیا کہ آپ ایک سال کے بعد اس کو ریفنڈ کریں گے. ایک سال کے بعد جو 1,20,000 ریفنڈ کرتے ہیں, وہ ڈالر کے حساب سے آپ 83 کا آپ نے ڈالر خریدنے کے بجائے آپ نے 100 روپے کا ڈالر خریدا. اور مہنگی چیز خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, مہنگی چیز بیچنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ کاغذ کا پرزا میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں, تو میں تو آپ کو اس کو 10 روپے کا بیچوں گا. آپ کہیں گے 10 روپے میں تو ایسے 100 آ جائیں گے, میں کیا کروں گا. مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں, مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر مجھ سے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں 10 روپے کا بیچوں گا. تو اگر کوئی چیز بالکل معمولی قیمت کی ہو اس کی بھی اگر آپ زیادہ قیمت لگا کر بیچنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں, بیچ سکتے ہیں. اسی طرح سے خریدار معمولی قیمت ہے, چھوٹی قیمت میں خریدنے کے بجائے اگر وہ مہنگی قیمت میں خریدنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, خصوصاً اگر معاملہ ادھار کا ہو رہا ہو تو اس کی اجازت ہے. میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا, اب تو آپ بہت سمجھدار ہیں, خود بہت ساری راہیں نکال لیں گے کہ کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور کیسے اس طرح کی ڈیلنگ بھی کی جا سکتی ہے کہ جس میں سود انوالو بھی نہ ہو اور آپ کا کاروبار بالکل آسانی سے چلتا رہے. ایک سر بات پڑھیں محمد عالم. سورہ جس سورہ کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اگرچہ یہ سورہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں مگر اس کا درمیانی حصہ تفصیل سے نہیں آیا تھا آپ کے سامنے. اور جو تفصیل والا حصہ ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ جہاں جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تم یہ سمجھتے ہو کہ تورات حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس بہت بڑا علم کا خزانہ آ گیا ہے, تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو, دنیا میں تمہارے جتنا کوئی بڑا عالم نہیں ہے, تو اب جاؤ فلاں کے پاس اور وہاں سے تعلیمات حاصل کرو, وہاں سے مزید ایجوکیشن حاصل کرو. اور جناب موسیٰ کو باقاعدہ گائیڈنس بھی دی گئی کہ کیسے جانا ہے, کیسے اس مقام تک پہنچنا ہے, کیا علامت ہے, اور اس علامت کے بعد تم کیسے اپنے ٹیچر کو پہچان سکو گے. جناب موسیٰ اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ چلے ہیں ایک منزل پر پہنچنے کے بعد, اگر جب منزل پر پہنچ گئے تھے مگر شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. خود قرآن کی آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ ان کے ساتھی نے کہا کہ شیطان نے مجھے وہ چیز بھلا دی, وہ جگہ بھلا دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں شیطان کا کوئی فائدہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے, کیوں بھلا دیا, یعنی اتنا لمبا چکر لگوانا اور پھر دوبارہ واپس لے کر آنا, اس میں شیطان کا کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں بہت بڑا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیوں نکلے تھے اپنے گھر سے, ایکچوئل پرپز تھا ایجوکیشن حاصل کرنا, ایجوکیشن. اور ایجوکیشن بھی کون سا ایجوکیشن؟ جو خدا کے نزدیک بہت زیادہ قابل احترام, وہ والا ایجوکیشن. چنانچہ نکلے تھے تو اب شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جو خدا والا ایجوکیشن حاصل کرنے نکلے اس کا راستہ تو ہر ممکن وہ روک دے, اس کے لیے تو طرح طرح کی وہ رکاوٹ کھڑی کر دے. تو چاہے اگر بہت بڑی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکا تو کم از کم اس کے ذہن سے وہ خیال محو کر دیا, لہذا وہ بھول گیا اس کے ساتھی اور یہ لوگ بہت آگے نکل گئے. آگے نکل کے جب بھوک بہت زیادہ لگی تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ بھی کھانا نکالو, تو انہوں نے کہا وہ تو مچھلی کو چلی گئی, اور وہی جگہ تھی جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ واقعہ پیش آئے تو وہاں ہماری منزل ہے, تو وہ منزل تو چلی گئی. اب جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ واپس, لہذا ان کو واپس پلٹنا ہے. اب جو واپس پلٹنے والے چکے ہیں, جو واپس پلٹنے والا معاملہ ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ذرا غور سے سنیے. میں نے ابتدائی طور پر تو آپ کے سامنے کل کی آیت پڑھی تھی مگر آج کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ لوگ واپس پلٹے اور پلٹنے کے بعد اس منزل پر پہنچے, پھر کیا ہوا؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ ایسے آدمی کے پاس پہنچے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا کہ تین کوالٹیز اس آدمی میں موجود تھی, اس ٹیچر میں تین کوالٹیز موجود ہیں. قرآن کی ایک آیت میں تین کوالٹیز کا تذکرہ کر دیا. نمبر ون, فوجدا عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ان دونوں نے پا لیا. یہ بہت بڑی صفت ہے, یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. اگر یہ کوالیفیکیشن کسی کو مل جائے, خدا کی جانب سے یہ تمغہ یہ ایوارڈ کسی کو مل جائے عبدن, کہ وہ عبد بن جائے خدا کا, بس سمجھ لیجئے کہ وہ منزل کمال کو پہنچ گیا. اگر واقعی خدا کسی کے بارے میں کہے کہ یہ عبد ہے میرا, سمجھے کہ یہ آدمی منزل کمال کو پہنچ گیا. تو پروردگار خضر کے بارے میں ایک تمغہ عطا نہیں کر رہا ہے خضر کے بارے میں کہ یہ میرے عبد ہیں, ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ میرے عبد ہیں, اور اس کے بعد کیا ارشاد فرما, وآتینا ہو رحمتا من عندنا, اور ہماری طرف سے اس کو رحمت عطا کی گئی ہے. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک, آپ باقی بات نماز میں پڑھتے ہیں, پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, کس چیز کا ہمیں کیا سکھایا گیا؟ معصومین نے کیا سکھایا؟ پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پیسے کا, یہ سکھایا؟ آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا والا میں تجھ سے پیسے کا سوال کرتا ہوں. پروردگارہ میں تجھ سے شہرت کا سوال کرتا ہوں. پروردگارہ میں تجھ سے دنیاوی جاہ و جلال کا سوال کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں نہیں, اللہم انی اسالک من رحمتک، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. یہ بار بار تاکیبات نماز میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، پروردگار کی رحمت اگر کسی شخص کو ڈھانپ لے تو بس اس کی زندگی کامیاب ہوگی، وہ کامیاب انسان ہے. خضر کے بارے میں دوسرا تمغہ عطا کیا جا رہا ہے کہ ہماری رحمت اس کو عطا کی گئی ہے، یہ ہماری رحمت میں ڈھپا ہوا. اور تیسری کوالیفیکیشن اس بندے کی کیا ہے؟ وہ علم نہ ہو مل لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے علم عطا کیا ہے. دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہنے والے بہت سارے افراد مل جائیں گے، اور ہمارے یہاں تو یہ بالکل عام سی بات ہو گئی ہے کہ اپنے نام کے آگے علامہ لگوا لیتے ہیں، خالی عالم نہیں علامہ. اور اب یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو کے وہ دوسرا والا رواج آ رہا ہے، حجت الاسلام، حجت الاسلام والا رواج آ رہا ہے. اس نے کیا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، کچھ نہیں پتا، مگر وہ علامہ ہے، تب وہ حجت الاسلام ہے، وہ فلاں ہے. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اگر یہ پروردگار کی بارگاہ میں تھوڑی سی مقدار میں بھی عالم کہلانے کے قابل بن جائیں تو واقعی یہ بہت بڑے عالم ہیں، ورنہ لوگوں کی نگاہ میں چاہے کتنے بڑے علامہ ہیں، لوگوں کی نگاہ میں چاہے کتنے بڑے عالم ہیں، اور لوگ ان کو پسند بھی بہت کر رہے ہیں، لوگ ان کی تعریف بھی بہت کر رہے ہیں، اور تعریف کرنے کی وجہ سے، پسند کرنے کی وجہ سے، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ بھی تنگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں حقیقتا عالم ہوں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. مگر کیا خدا کی بارگاہ میں بھی ان کو علم کے خطاب سے نوازا گیا ہے، ان کو باقی علم کا خطاب دیا گیا ہے؟ خضر کے بارے میں خود موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم عطا کیا ہے. چنانچہ تین بڑے بڑے خطابات خضر کو دیے گئے ہیں. تو پہلے سے موسیٰ اٹینٹیو ہو جائیں کہ اے کلیم اللہ، اے تورات کے حاصل کرنے والے، اب معمولی نے سمجھنا جس کے پاس جا رہے ہو پہلے سے تین خطاب اس کے پاس موجود ہیں، تو اب جب جاؤ گے تو تم حقیقی معنوں میں اسٹوڈنٹ بن کے جاؤ گے. اب اسٹوڈنٹ بننے کا طریقہ تمہیں سیکھنا ہوگا اور اس طریقے کے مطابق تم جاؤ گے. اب آئیے جناب موسیٰ اس تک پہنچے، اور کیا شاندار طریقے سے موسیٰ نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے. واقعی جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک بڑی خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو اتنی نہیں ہو رہی، مغربی دنیا میں بہت زیادہ تیزی سے بات پھیل رہی ہے. بچوں کو بطور خاص سکھایا جاتا ہے، خصوصیت سے بچے جب سیکنڈری ایجوکیشن میں پہنچ جائیں. پرائمری ایجوکیشن میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی عمریں تقریباً 11-12 سال ہوتی ہے. اس کو کراس کرنے کے بعد جب سیکنڈری ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں جسے کہا جاتا ہے کہ بالغ ہو جاتا بچہ، 12-13 سال میں بچہ عام طور پر بالغ ہو جاتا، لڑکیاں تو ویسے 9 سال میں بالغ ہو جاتی. ابھی تک ہمارے یہاں نوبت نہیں آئی ہے، مگر اس کے بعد مغربی دنیا میں، ویسٹرن دنیا میں یہ پرابلم بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ جب بچہ سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے تو خاص ان کو اس طرح کی انسٹرکشن دی جاتی ہے، خاص طرح کا لیکچر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم بچے نہیں ہو، اب تمہیں کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے ٹیچر کی سرپرستی کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ماں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، نہ باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، تم بڑے ہو گئے، لہذا جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ تم کرو، یہ تمہاری لائف ہے، یو گاٹ ٹو انجوائے یور لائف. تمہیں اپنی لائف خود انجوائے کرنی ہے، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، نہ ماں کی پرواہ کرنی نہ باپ کی پرواہ. یہ جو اس طرح کی ایجوکیشن ان کو سیکنڈری میں جاتے ہی دی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہی سے بدتمیزی کرنا سیکھتا ہے. ٹیچر سے تو بدتمیزی کرے گا، مگر سب سے پہلے ماں باپ ہی سے بدتمیزی کرنا سیکھتا ہے. اور وہ واقعات تو آپ کے سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں تو ماں باپ کچھ کر نہیں سکتے، جب وہ ماں باپ اپنے بچوں کو پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر اترتے ایک ساتھ تماچا اس کے مارتے ہیں، اب بلاؤ پولیس کو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے بلاتے ہو. بدتمیزی وہاں چل سکتی تھی، اس بدتمیزی کا غصہ ماں باپ یہاں آ کے اتار رہے ہوتے ہیں کہ تم کرو، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرو گے. تو ان کے یہاں ایجوکیشن سسٹم کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد ہی ہے کہ تمہیں پہلے بدتمیزی کرنی ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے ٹیچر سے. اور ایک اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پروردگار کا سکھایا ہوا طریقہ، کہ کلیم اللہ جیسا نبی، صاحب کتاب جیسا نبی، مگر اگر اس کو جا کے کسی سے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے تو کس انداز سے ان کے پاس جا کے گفتگو شروع کر رہا ہے. قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسى نے اس سے جا کے کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں، لیکن آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے آگے آگے چلیں گے، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ اچھا اتباع کر سکتا ہوں، خالی اتباع نہیں، کس بنیاد پر اتباع؟ کہ انت علمنی، کہ آپ مجھے علم عطا کریں، میں آپ کی اتباع کروں گا اس بنیاد پر کہ آپ مجھے علم عطا کریں. کون سا علم؟ مما علمتا، جو آپ کو علم عطا کیا گیا اس علم میں سے تھوڑا سا مجھے بھی آپ عطا کریں. تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اتباع کروں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی پیروی کروں؟ آپ دیکھیے کلیم اللہ کا طریقہ کار کیا ہے، کہ واقعی اپنے آپ کو اس نے اسٹوڈنٹ ثابت کیا کہ آپ میرے ٹیچر ہیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر آپ پرمیشن دیں گے تو آپ کی پرمیشن میں آپ کو فالو کروں گا. اچھا فقط اتنا کہہ لینا کافی تھا کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس علم میں سے آپ مجھے تھوڑا سا دے دیں، اتنا کہہ دینا کافی تھا. مگر یہ قرآن کی آیت یہاں کے رکی نہیں ہے، ٹھہری نہیں ہے قرآن کی آیت. قرآن کی آیت میں ایک لفظ اور آگے بڑھا ہے، رشدا. کون سا علم؟ جو نفع پہنچانے والا ہو، جو فائدہ پہنچانے والا علم. ابھی بھوجانی ہال میں بھی اس کے بعد فوراً میری تقریر ہے، اور وہاں کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ پرائیورٹیز آف دا نالج، جو نالج انسان حاصل کرے اس میں کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں. علم تو دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، مگر ہر علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے انسان پڑ جائے. ایسا علم کے جو رشد والا ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو، ایکچوئل علم وہی ہے، وہ انسان کے لیے کارآمد ہے. اور اس کے پیچھے اگر انسان پڑے تو وہ دنیا اور آخرت اس کا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور انسان بھی آگے ترقی کر سکتا ہے. چنانچہ جناب موسیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے حوالے سے میں زیادہ گفتگو وہاں بھوجانی میں بیان بھی کروں گا. ایک صلوات پڑھنے لگا محمد عالم. اچھا اب خضر بھی باقاعدہ پورے ٹیچر بن کے موسیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بات بھی دیکھیں کس انداز سے. معلوم ہے یہ میں نے قرآن کی آیت کا کی تفسیر کی ہے، اور جو مفسرین نے باتیں بیان کی اس کا خلاصہ بیان کیا. روایتیں ذرا سی اور تفصیلات بیان کرتی ہیں. روایتیں کیا کہتی ہیں؟ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی اس مقام پہ پہنچے تو خضر کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. خضر نماز پڑھ رہے تھے، اب ان عبادتوں میں مصروف تھے، یہ دونوں وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی تو موسیٰ نے ان کو سلام کیا، خضر نے اس کا جواب دیا. اچھا خضر کو بہت تعجب ہوا. کس بات کا تعجب؟ کہ موسیٰ نے سلام کیا. اس وجہ سے تعجب نہیں ہوا کہ ارے اتنے بڑے کلیم اللہ ہو کے مجھے سلام کر رہے ہیں، نہیں، اس بات پر تعجب نہیں ہو رہا. تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ اس علاقے میں، یعنی میرے ایریا میں، یہ ایسا کون آدمی آ گیا کہ جو سلام کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہے. اس سے کہ وہ پورا ایریا ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہی نہیں ہے. چنانچہ یہ پہلے آدمی کو جناب خضر کو نظر آیا جس نے سلام کیا. تو تعجب ہوا، جناب موسیٰ کو کرے آپ فوراً سوال کیا، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ کہ جی ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. اچھا آپ کو میں نے اس وجہ سے یہ سوال کیا کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی سوال کوئی سلام نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ نے جب سلام کیا تو انہوں نے بہت تعجب ہوا کہ آپ نے سلام کیسے کیا. خیر کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اب موسیٰ نے وہ بات کہی کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اس بنا پر کہ آپ مجھے تھوڑا سا علم اپنا عطا کر دیں. تو اس کے بعد جناب خضر موسیٰ کو باقاعدہ ٹیچر بن کے جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، بات تو ٹھیک ہے تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر جس علم کا میں حامل ہوں اس علم کے تم حامل نہیں ہو، اور جس علم کے تم حامل ہو اس علم کا میں حامل نہیں ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم میرا علم حاصل کرنا چاہو گے تو تم صبر نہیں کر سکو گے، تم برداشت نہیں کر سکو گے، لہذا تم میرے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہو. یعنی موسیٰ کو فرسٹ انٹرویو میں ہی فیل کر دیا، خضر نے فرسٹ انٹرویو میں ہی فیل کر دیا کہ نہیں تم میرے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، تم وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتے. آپ جناب موسیٰ کو جب اس طرح سے احساس ہوا کرے یہ تو مجھے نہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، جو علم پروردگار کی طرف سے مجھے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ میں حاصل نہیں کر سکوں گا، تو گویا منت سماجت کرنا شروع کی جناب موسیٰ نے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا تو آپ کا علم بھی حاصل کر لوں گا، پروردگار اگر چاہے گا تو مجھے صابر بنا دے گا، میں صبر بن کے صبر کر کے آپ کا علم حاصل کروں گا. یہ بالکل وہ طریقہ ہے جو ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کے حوالے سے ہونا چاہیے، ایک رسپیکٹ ہونا چاہیے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے بزرگ ایک بات سکھایا کرتے تھے عام ٹیچروں کے حوالے سے نہیں، عام ٹیچروں کے حوالے سے ایک بات مشہور تھی جو غلط بھی تھی، وہ کیا تھی؟ ہندوستان میں جب سپریشن نہیں ہوا تھا، انڈیا پاکستان کا سپریشن نہیں ہوا تھا، تو والدین اپنے بچوں کو جب ٹیچر کے حوالے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ چاہے ان کو مارے چاہے کوٹیں کچھ بھی کریں، یہاں تک وہ جملہ کہتے تھے کہ سارا گوشت بچے کا آپ کا ہے، ہڈیاں بس ہماری، اتنا نہ مارے گا ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا مارنے کی وہ پرمیشن دیتے تھے، وہ بھی غلط تھا، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں، ایک تماچا اگر مارا تو دیر بازی ہو جائے گی، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں، مگر اس کے باوجود ریسپیکٹ ٹیچر کی بہت زیادہ سکھائی جاتی تھی، اور علماء کی تو اس قدر زیادہ ریسپیکٹ سکھائی جاتی تھی، اس قدر زیادہ عزت افزائی سکھائی جاتی تھی کہ راستے میں بھی اگر چلتے ہوئے کہیں تمہیں عالم دین نظر آ جائے تو اسے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کا ضرور بوسہ دیا کرو۔ تو ہماری جو جنریشن تھی انہوں نے کام کیا بھی ہے کہ علماء سے جب ملاقات ہوتی تھی ان کی دستبوسی کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کیا زمانہ آ گیا ہے، آج علماء کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے۔ اذان محترم کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا اس طرح کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے کچھ لڑکوں کو، کہ علماء سے بھی اتنی بدتمیزی کرو، اتنی بدتمیزی کرو کہ بدتمیزی کی ساری حدود کو پلان کر، یعنی یہ اگر ٹریننگ نہیں ہو رہی تو کہاں سے سیکھ رہے ہیں نوجوان، کہاں سے یہ باتیں ان کو ان کے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ علماء کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرو، اتنی بدتمیزی کرو کہ ساری حدود پھلان جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ان کو اس طرح کی ٹریننگ مل رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس طرح کی باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ خود اپنی ہی کمیونٹی جو سب سے زیادہ پیسفل کمیونٹی، جو سب سے زیادہ میچیور کمیونٹی، جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی اور سب سے زیادہ پیسفل کمیونٹی، اس میں اس طرح کے نوجوانوں کی ٹریننگ اب ہو رہی ہے کہ ارے علماء کی بھی تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کا بھی تمہیں لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر جاؤ۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بن جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رجحان کس طرف جا رہا ہے، چنانچہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ علماء کے حوالے سے وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں علماء کے وقار اور احترام کے حوالے سے، معصومین کی حدیثیں اور خود پیغمبر کی حدیثیں اس حد تک ہیں کہ اگر علماء کی توہین کی گئی تو یاد رکھو کہ عالم کی توہین نہیں ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ میری توہین کر دی تم نے، میری توہین کر دی ہے، اس قدر خطرناک قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ مگر بہرحال کوئی نہ کوئی ہے گروہ ایسا، سمجھ میں نہیں آتا کون سا گروہ ہے، پتہ نہیں چلتا کون سا گروہ ہے جو اس طرح کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے۔ اور ایک جانب وہ ہے کہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے وہ اس طرح کی تربیت دے رہا ہے کہ آقا نے کچھ بھی کہہ دیا، سردار نے کچھ بھی کہہ دیا، گلا کٹ جائے گا، مگر ان کے آگے ہمیشہ گردن جھکی رہے گی، گردن کبھی اٹھے گی نہیں۔ اس طرح کی تربیت آقا حسین نے کربلا والوں کی تھی، اور جس انداز سے مسلسل بتاتے رہے اور اصحاب حسینی اس پر عمل کرتے رہے، حیران کن بات ہے کس انداز سے انہوں نے امام کی اتباع کی۔ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں عام طور پر جناب علی اکبر کو یاد کیا جاتا ہے، کلیجے میں دم تو نہیں ہے کہ ان کے پورے مسائل انسان بیان کر سکے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، مگر کیفیت کیا ہے ان کی کہ جب اپنے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باپ سے بھی یہ کہا نہیں جا رہا ہے کہ بیٹا جاؤ تمہیں بھی اجازت ہے، کیسے کہا جائے 18 برس کا کریئر جوان، کیسے کہا جائے کہ جاؤ بیٹا مرنے کی میری طرف سے اجازت ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ فقط اتنا کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں تھوڑی پالا ہے، تمہاری پھوپھی زینب نے تمہیں پالا ہے، اس کے پاس جا کر اجازت، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو۔ ابھی علی اکبر زینب کے پاس آتے ہیں، زینب سے بھی اجازت لینا آسان نہیں ہے، اب زینب کے پاس آئے بی بی زینب سے براہ راست تو کہہ نہیں سکتے کہ پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے، اب میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھوپھی کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور قدموں میں بیٹھ کر بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا کہ پھوپھی اماں آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کا مجھے جواب دیجئے. اچھا پھوپھی نے بہت تربیت کی ہے اس بچے کی، پھوپھی نے بہت تعلیم دی ہے اس بچے کو، لہٰذا بچہ اکثر سوال کرتا رہتا ہے. کیا ہوا جو اس وقت کریئر جوان بن گیا ہے؟ مگر یہ بچہ اکثر سوال کرتا رہتا تھا. جب یہ پھوپھی سے سوال کرتا ہے، پھوپھی اما ذرا ایک سوال کا جواب دے دیجیے، یہ بتائیے کہ میرا مرتبہ بڑا ہے یا میرے بابا کا مرتبہ بڑا ہے؟ پھوپھی اما نے کہا، بیٹا تم کیا بات کرتے ہو، تمہارے بابا پنجتن میں شامل ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، تمہارا مرتبہ کہاں ہو، تمہارے بابا کا مرتبہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کہا بھی پھوپھی اما پھر دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر میرے بابا پر کوئی سخت وقت آ جائے یا مجھ پر کوئی سخت وقت آ جائے تو آپ کیا فیصلہ کریں گی؟ کیا مجھے جانے کی اور مجھے قربان ہونے کی اجازت دیں گی یا میرے بابا کو قربان ہونے کی اجازت دیں گی؟ اب پھوپھی سمجھ گئی، بیٹے علی اکبر تم اجازت لینے کے لیے آئے ہو، ارے مرنے کی اجازت لینا چاہتے ہو؟ ہاں بیٹا ہاں جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کریل جوان نے اس طرح سے پھوپھی اما کو راضی کیا تھا. بس عزیزو وہ منظر یاد کیجئے، یہ علی اکبر میدان میں گئے، اپنی جان سے پورا جہاد کیا تھا، مگر ایک منزل پر آ کر ایک مرتبہ میدان سے ایک عجیب و غریب سمرا ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا بابا. ارے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. مطلب یہ تھا بابا آپ نے صبح سے بڑے لاشے اٹھائے ہیں، اب میدان میں آ کر میرا لاشا اٹھانے کی زحمت نہ کریں، بس میری طرف سے آخری سلام قبول کریں. مگر عزیزو روایت یہ کیا کہتی ہے؟ روایت کا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، مولا ارے حبی غلام کے لاشے پر پہنچا ہو تو کیا کریل جوان کے لاشے کو میدان میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، مگر مولا جب کسی جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے جاتے تھے میدان میں بالکل سیدھا جاتے تھے اور بڑھ کر رسکیا پر حملہ کرتے تھے، مگر جب علی اکبر نے پکارا تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کو سجائی نہ دیتا تھا. ارے کبھی اپنا گھوڑا دائمی طرف ڈال دیتے، کبھی اپنے گھوڑا کو بائمی طرف کر دیتے تھے اور کیسے جاتے تھے، یا علی یا علی. مطلب یہ تھا بیٹا ایک مرتبہ اور آواز دے دو، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. ارے تمہاری آواز کے سہارے سہارے میں تم پر
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ماہ صیام کی برکتوں کا واسطہ، اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، قرآن مجید میں تیرے اسماء جلیلہ کا واسطہ، خداوندہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. جو مختصر عبادتیں ہم اس ماہ میں انجام دے سکیں، پروردگارا اگرچہ ناقص ہیں مگر اپنی بارگاہ میں سے کامل بنا کر قبول فرما. اس مہینے کی جتنی راتیں باقی ہیں، جتنے ایام باقی ہیں، ان تمام کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا بالخصوص شب قدر کی راتیں، وہ راتیں کہ جس کو تو نے 1000 مہینے کے برابر قرار دیا ہے، ان مہینوں کی برکتوں اور ان شب قدر کی راتوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار الدین میں جگہ عطا فرما. خدا وندہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک کو کفر کو سرنگوں فرما، علماء کا سایہ ہمارے سر پر قائم عطائیں فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعزیر فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے مرحوم بابل بھائی محمد بھائی، مرحوم نور بانو بنت کرم علی، مرحوم ہاشم بھائی محمد بھائی، مرحوم روشن بانو بنت بابل بھائی، مرحوم رضا حسین بری محمد بادامی، مرحوم شمیم بانو بنت رضا حسین، مرحوم شیر علی جیوراج بھائی، مرحوم مریم بھائی گانگجی بھائی، مرحوم خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین اندور والا، مرحوم عارف علی راشد، مرحوم عاشق علی آغا، مرحومہ طاہرہ جعفر لاہانی، مرحوم حسین علی بل علی بھائی پونجا، مرحوم سلطان علی ابن جعفر علی، مرحومہ امیر بانو بنت عبد الحسین، مرحومہ معصوم علی محمد لاہانی، آپ تمام کے مرحومین، جملہ مومنین مومنات، علماء کرام، شہداء اسلام، مراجع کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ تمام سے